آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا 12 سال کا تھا تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
بہت ڈر لگتا ہے, بچے لوگ کو مارتے ہیں, ابھی بجلی ہے, پیسہ کرنٹ لگاتے ہیں,
فون سے رابطہ کرتے ہیں, 2 لاکھ روپیہ لاؤ, اپنے بچیوں کو لے جاؤ.
میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
السلام علیکم سامعین, پروگرام ہے میری کہانی. جیسے کہ ابھی خالد صاحب نے بتایا, پروڈیوسر آپ کی جانی پہچانی سعدیہ اسد اور ہمارے انجینئر ہیں نیلسن لوپیز. شہناز عزیز حاضر ہے آپ کی کہانیوں کے ساتھ, اور آج ہم نے کسی مہمان کو مدعو نہیں کیا ہے, لیکن اطمینان رکھیے جن کہانیوں کے لیے ہمیں مہمان کی ضرورت ہوگی ہم ضرور وہ پہنچا بھی دیں گے. آج ایک بڑی اچھی سی کہانی ہے, سعدیہ کے اسرار ہے کہ اس کہانی کو سب سے پہلے سنایا جائے, کیونکہ ایک چھوٹی سی بچی ہیں, انہوں نے اپنی کہانی سنائی ہے شہزاد پور سے, جمیلہ ان کا نام ہے. اور میں اتفاق کرتی ہوں سعدیہ سے کہ جس طرح کی کہانیاں ہم نشر کرتے ہیں اس سے بڑی مختلف کہانی ہے, اور یہ اس میں ایک بڑی جرأت مندی کی بات ہے اس کہانی میں, وہ یہ کہ کوئی اپنے منہ سے اعتراف کرے کہ میں نے جھوٹ بولا اور اس پہ شرمندہ بھی ہو اور اس کو اتنی اچھی طرح لکھے. تو چلیے سنتے ہیں جمیلہ کی کہانی ان کی زبانی.
السلام علیکم, میرا نام جمیلہ فضل حسین ماچھی ہے, میں ضلع سانگھڑ تعلقہ شہدادپور سے ویسٹرن ملک پاکستان سے بول رہی ہوں, اور میری کہانی کا جو عنوان ہے وہ ہے لالچ, خوف اور دوستی. میں نے پرائمری لکھاریوں سے رپورٹر پڑھائی کی, اور مڈل کے آگے پڑھنے کے لیے مجھے گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول شہدادپور میں بھیجا گیا, جہاں مجھے آٹھویں جماعت میں غریب ہونے کی وجہ سے مادام شمشاد نے یونیفارم لے کر دی تھی. میں آٹھویں جماعت پاس کر کے 9ویں جماعت میں داخل ہوئی. یہ اب مجھے 670 روپے امتحانی فیس دی گئی جو مجھے جمع کرانی تھی, لیکن چونکہ میں ہمیشہ اسکالرشپ کی اپلیکیشن دیتی تھی تو اس بار بھی میں نے لالچ کی کہ کیوں نہ آدھی فیس جمع کرواؤں اور آدھی معاف کروا دوں. یہ سوچ ہی رہی تھی کہ بریک ہو گئی. ہنسی معمول میں اپنی خرچی کی پاکٹ منی سبانی کو خرچ کر چکی تھی, اس لیے ان پیسوں میں سے میں نے 20 روپے نکالے جس میں چاول اور برگر لیے اور کھائے. بریک کے بعد ہم کلاس میں آئے, کیونکہ میں نے اب اپنے فیس کے پیسے تھیلے مطلب اسکول بیگ میں رکھے تھے, اب میں مثلا اپنی کلاس میں آئی کہ فیس جمع کرائے. میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئی تو مادام کو بتایا کہ میم میری فیس کے پیسے گم ہو گئے. میم نے کہا کہ ایسے کیسے گم ہو گئے. میں نے کہا معلوم نہیں میم, میں پیسے لے کر آئی تھی پھر گم ہو چکے ہیں. میم غصے میں چلی گئی. اس کے بعد پیسے گم, میم عصمت نے مجھے بہت ڈانٹا. اب میں پریشان سے کہاں کیا کروں, چھٹی ہو گئی, میں گھر آ گئی. گھر بھی میں پریشان. اب مشکل وقت میں تو ہم سب اللہ ہی کو یاد کرتے ہیں. میں نے نماز پڑھنا شروع کی. میں کالج آئی اور جاتی بالکل بہت پریشان رہتی. میری عادت تھی کہ کلاس میں جو بھی لڑکیاں آتی تھیں تو میں ان سب سے بات کرتی تھی. تو انہیں دنوں میں ایک لڑکی جس کا نام کمل تھا, جس کی ناک میں سونے کی تار ہوتی تھی اور وہ بہت پیاری لگ رہی تھی مجھے, میں اس سے جا کر گپ شپ کی. ایسے ہی باتوں میں میں نے اس سے پوچھا کہ کہاں رہتی ہو. تو اس نے کہا میں سرہاڑی میں رہتی تھی لیکن اب میں سوسائٹی میں گھر بنوا رہی ہوں. تو میں نے کہا کون سا جو براؤن کلر کا گیٹ ہے جس کا بن رہا ہے. تو اس نے کہا ہاں جی وہی ہمارا گھر ہے. تو میں نے کہا اچھا تو تم ہماری پڑوسن بن رہی ہو. اس نے کہا ہاں جی. ایک اور بھی ہماری پڑوسن تھی جس کا نام امینہ تھا, اپنی ماسی کے گھر آئی ہوئی تھی پڑھنے کے لیے. میری ان کے ساتھ اچھی دوستی ہو گئی تھی. اب کالج میں تو میرا وقت اچھا گزرتا لیکن میں صرف پریشان ہی پریشان گھر میں. कैसे बताऊं, वो बहुत बहुत रोती रहती रहती और इन दिनों में रोज रोज नई नई बातें सोचती कि घर कैसे बताऊं। सर्दियों की रातें होती थी, मैं जागती रहती थी और बाबा और ताकि बाबा आए तो उन्हें बताऊं, उनको खाना देती, इस बहाने कहते कहते चुप हो जाती कि अब मैं क्या करूं, कैसे बताऊं। और ऊपर से ये भी सोचे रोनुमा होती थी कि कहीं बाबा ने मना कर दिया स्कूल जाने से तो, या पिटाई की तो, या शादी करवा दी तो, क्योंकि बाबा हम सब बाबा से बहुत डरते थे कि किसे किसे बताऊं बाबा को। और उन दिनों घर के हालात भी बहुत खराब थे, बाबा बहुत बहुत परेशान रहते थे उन दिनों। मैम मुझे रोज डांटती और मैं सोचती रहती, मुझे एक तरकीब आई और मैंने मैम को कहा कि मैम क्यों ना हम यहाँ की बच्चियों से एक एक रुपए या दो दो रुपए जमा करें और अपनी फीस जमा करवाऊं। तो मैम ने मुझे प्यार से समझाया, बेटा ऐसा नहीं होता। फिर मैं कुछ बेहतर महसूस कर रही थी। अब परेशानी में दिन भला किसे आती है, कुछ दिन आराम न करने की वजह से मुझे बुखार हो गया और इत्तफाकन उन्हीं दिनों अभी अनिला वहाँ बीए पास बन के पेपर देती थी। स्कूल और कॉलेज में ज्यादा नहीं, सिर्फ एक गली का फासला था। दूसरा इत्तफाक ये हुआ कि अभी अनिला उसी दिन मैम असमत से मिली और मैम असमत ने उसे कुछ बताया। कहते हैं अगर कोई तूफान आने वाला होता है तो जानवर और औरतों को पहले महसूस होता है। मुझे डर लग रहा था कि क्या कहीं अभी अनिला मादाम असमत को ना मिली हो या मैम मादाम ने उसे कुछ कहा ना हो। खैर मैं तो सोच ही रही थी कि अभी आई और अम्मा को कुछ कहने लगी कि जमीला की मादाम मसमत जो जमीला मैंने कहा तुम चुप करो, मैं बताती हूँ, लेकिन पहले वादा करो कि कोई बाबा को कुछ नहीं बताएगा। तो अम्मा ने कहा ठीक है बताओ तो क्या बात है। मैंने सब कुछ बताया कि मैंने अपनी फीस गुम कर दी है तो, लेकिन उसके ऊपर एक और झूठ कि मैंने लाठी रखी है और कमल के पास है उसके पैसे। मैं कमल वालों के घर गई और वहां पे जाके उनकी अम्मी के सामने बहुत रोई कि मेरी फीस गुम हो गई है, मुझे मेहरबानी करके आप 670 रुपए दे दें, मैं आपको लौटा दूंगी। तो उनके बाद में उन्होंने मुझे पैसे दिए 670 रुपए और मैंने आकर अम्मी को दे दिए। तो दो तीन दिन ठहरे तो अम्मी सिस्टर अनिला ने मैं बाबा और अम्मा और अनिला बैठे थे तो अनिला ने बाबा को कहा बाबा आपको एक बात बताएं। तो बाबा ने कहा ठीक है बताओ। तो बाबा को कहा गया कि बाबा आप गुस्सा नहीं करेंगे, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो अनिला ने अब्बू को बताया कि जमीला ने अपनी फीस गुम कर दी थी लेकिन अब उसने वो पैसे जमा करके हमें वापस दे दिए हैं 670 और उसकी फीस जो है मैडम शमशाद ने जमा कर दी थी। तो अबू ने कहा तुमने उसी दिन क्यों नहीं बताया। मैंने कहा अबू आप मुझे डांटते या कुछ करते तो इसकी वजह से मैंने नहीं बताया। तो जिसने जो नमाज में मैं मांगती थी कि अल्लाह ताला जब अबू को पता चले तो मुझे वो डांटे ना, तो उसी दिन बाबा ने मुझे कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना समझाया कि बेटा अपने माँ बाप से कोई बात नहीं छुपाते, अगर तुम्हारा सर जाया हो जाता तो ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, क्योंकि मैं अपने घर वालों से बहुत डरती थी इसलिए मैंने उनको कुछ ना बताना चाहा। फिर बाबा ने अब आज का दिन है और वो दिन है, मैंने कभी कोई बात अबू वालों से या घर वालों से नहीं छुपाई, जो भी बात करती है उनको बताती हूँ। अल्लाह उनको खुश रखे, मेरे घर वालों को, मेरे फ्रेंड्स को और मेरी टीचर्स को, जिन्होंने मेरी हेल्प की।
ये तो आपने बताया ही नहीं कि आप कमल की अम्मी से पैसे लाई थी, तो फिर उनको लौटाए कैसे।
मैम वो मेरे लौटाए थे जो अबू ने पैसे दिए थे, जैसे फीस में कंसेशन कराती थी तो मैं उनमें से जमा करवा देती थी, फिर कुछ उनको देती थी, मतलब पैसे जमा करके खुद भी मैं उन जो जितने मुझसे जमा होते थे मैं उनको दे देती थी, कभी 100 रुपए कभी 200 रुपए ऐसे जमा करवा देती थी।
अच्छा, तो इस सारी तो बात से आपने क्या सीखा है?
मैं बहुत कुछ सीखा हूँ, कभी लालच नहीं करती और कभी घर वालों से कोई बात नहीं छुपानी, इसके बाद तो कभी लालच तो की नहीं मैंने।
अच्छा, तो ये बताएं कि आपने क्या सोचा था कि आधे पैसों की मैं आलू और चाट खा लूंगी, चावल खा लूंगी और बाकी पैसे जमा करवाऊंगी?
नहीं, मैं आधे पैसे मैंने कहा था मैं जमा कराऊंगी और आधे घर वालों को, नहीं मैं अपनी शॉपिंग कर लूंगी।
क्या शॉपिंग करने का?
आलू चावल खा लूंगी मैं। अब बच्चियों की क्या फरमाइश होती, तब तो मैं यही चाह रही थी आलू छोले खा लूं, बस खाने पीने का मुझे बहुत शौक था बचपन में।
अच्छा, नहीं, शॉपिंग का क्या प्लान था? कपड़े लेने थे, जूता लेना था, मेकअप लेना था, क्या लेना था?
मेकअप का तो मुझे बहुत शौक है, मुझे ज्वेलरी बहुत अच्छी लगती थी, मैं ज्वेलरी लेती थी तब। अब तो मैं खैर अब उन बातों में नहीं रही, अब तो मैं बड़ी होगी, मैं अब मैं 20 साल की होगी।
अच्छा, तो तब कितनी थी?
मैं 15 साल की। यही कहना चाहूंगी कि भाई जितने पैसे मिलते हैं अपने ऊपर खर्च करें और ऐसे खर्च करें ताकि आपको किसी के हाथ झुकना ना पड़े, हाथ फैलाना ना पड़े, क्योंकि मैंने गलती की कि मैंने लालच की। आईना में कोई भी लालच ना करे, जितने वैसे माँ बाप देते हैं ना उसमें से गुजारा करना सीखे अब, क्योंकि मैंने तो ऐसा नहीं किया, गुजारा नहीं करती, मैं एक्स्ट्रा चाहती थी तो एक्स्ट्रा ना चाहे कोई भी।
भाई बहुत ही अच्छी कहानी है। जमीला, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी, तो आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है आप अभी भी, खैर मेरे लिए तो आप अभी एक छोटी सी बच्ची हैं 20 साल की, लेकिन वैसे आप 20 साल की नहीं, आप लग अभी भी 10-15 साल की बच्ची लग रही हैं, इतनी बड़ी नहीं लग रही हैं आप। तो
लड़कियों की आवाज सेंस नहीं होती
है। नहीं, भोली भाली भी हैं आप। मैंने अच्छा, तो ये इतनी पेचीदा कहानी सुनाई है आपने, बड़ी मुश्किल से मैं सिलसिला जोड़ती थी, कहीं अदी अमीना आ जाती थी, कहीं अदी अनिला आ जाती थी। तो पहले तो अपना पूरा नाम बताइए, आपका पूरा नाम क्या है?
जमीला मेरा नाम है।
जमीला नहीं, पूरा नाम क्या है? छुपाना है क्या नाम, पूरा बताना नहीं है?
मैम मेरा नाम ही पूरा जमीला फजल हुसैन है, मेरी अबू का नाम मैं अपने साथ लेती हूँ,
जमीला फजल हुसैन। हाँ, तो ये नाम है ना, आपको पता तो लगे कि कितने अच्छे बाबा की बेटी हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपके अब्बा जो हैं वो इतने समझदार बाप हैं, उन्होंने आपको प्यार किया। तो
मैम मैं जब बीएससी में थी ना, तब मैं हमारी टीचर ने थी, टीचर तो उन्होंने बताया था कि कभी अपना नाम लेना ऐसे नहीं लेना, अपने पेरेंट्स के साथ अपना नाम ले। तो मैं जब भी अपना नाम किसी टेस्ट में लिखूं, कुछ भी लिखूं, तब लिखी थी जमीला फजल हुसैन, जमीला फजल हुसैन वासी।
लेकिन अभी तो मैं पूछ रही थी, यही तो पूछ रही थी आपसे कि जमीला आपने लिखा हुआ है नाम खाली, तो अब ये तो बड़े अपना खानदान तो एक फखर होता है आदमी का, तो अपना नाम जरूर लगाना चाहिए और पूरा नाम लेना चाहिए। मैं भी आपसे ये कहूंगी जमीला, मुझे बड़ी खुशी हुई और एक मासूम सा आपका झूठ था और 20 रुपए खर्च किए थे और तोबा, कितनी खौफनाक सजा मिली है आपको उसकी। अगर मैं आपके पास होती ना, मैं आपको फौरन वो पैसे भर देती और आपके बाबा को जाके बता देती। तो चलिए, हम कोशिश करेंगे, आपको ज्वेलरी का शौक है, कभी अगर आपसे मुलाकात होगी तो आपको ज्वेलरी जरूर लेके देंगे, ठीक है? अपना पता भेज दीजिएगा, आपने अपना पता भी नहीं लिखा अपने कहानी के ऊपर। अब आप क्या पढ़ती, क्या है मैम?
मैम अब मैं ट्रेनिंग करती हूँ, मेडिकल में हूँ, ट्रेनिंग करती हूँ SWW की हैदराबाद में।
मेडिकल में यानी मेडिकल कॉलेज में? लियाकत मेडिकल कॉलेज में आप?
मैम RTI रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, फिर SWW फैमिली प्लानिंग का कोर्स करती हूँ।
अच्छा, जबरदस्त भाई, आप फिर बड़ा काम भी अच्छा करेंगी। तो चलिए, और भी लोगों से कहिए कि ऐसी प्यारी सी कहानियां हमें भेजा करें, ठीक है, ताकि हम हंसें भी कभी मिलके कहानियों के ऊपर। अच्छा, दो कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं और एक उसके बाद शायद वो आपसे कुछ बात करना चाहें। जफर इकबाल हमारे साथ हैं। जी जफर इकबाल साहब, जफर इकबाल, मुझे लगता है साथी जफर साहब कोई आवाज़ हमें नहीं आ रही, इनको तो शायद आ रही है हमारी। और दूसरे कॉलर हमारे साथ कौन है? रूहान खटक साहब। जी रूहान साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल ठीक ठाक। आपने देखा, फर्क देखा कहानियों में, कहाँ आपकी कहानी थी किस कदर आप आपकी जो यानी अलमिया था वो कैसा खौफनाक था जो आप कैद में चले गए, और कहाँ ये हमारी छोटी सी जमीला की कहानी है कि ये रोती नहीं महीनों तक अपने 20 रुपए अब्बा के पैसे घुमाने के बाद। तो
मुझे जुमरात का मतलब इंतजार होता है कि मिलता है, और मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं फोन पे आप लोगों को कांटेक्ट करूँ। मुझे आप लोगों का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, और मुझे ये आप लोगों पे फख्र करता हूँ कि आप लोगों की दिल की जो उनकी दर्द होते हैं वो आप लोग जान आप सुनते हैं, मतलब आपकी वजह से लोगों की मदद भी की जाती है। तो मैं आप लोगों को पूरी टीम को मेरी तरफ से सलाम।
बहुत शुक्रिया रूहान साहब। आज की कहानियों में वैसे एक कहानी ऐसी है कि मैं चाहूंगी आप उसको सुने, और अगर क्योंकि मैं अपने सुनने वालों से कहती हूँ कि अगर वो कोई मदद कर सकें तो। चलो जमीला, आपका बहुत शुक्रिया बेटा, आपको मैं खुदा हाफिज कहती हूँ। और रोहान साहब आप रहिए हमारे साथ फोन, हम आपको बल्कि खुद ही कॉल कर लेते हैं अगर आपने खुद से कॉल किए, और आप अपना नंबर दे दें सादिया को। हम लेते हैं अगली कहानी जो मोहम्मद शब्बीर साहब की कहानी है, और आप सुनिए कि ये कितनी हिम्मत और बहादुरी की इनकी कहानी है।
मेरा नाम मोहम्मद शब्बीर वल्द नज़ीर अहमद कुरैशी है, आज़ाद कश्मीर के ज़िला हवेली के दूर अफदादा गांव का रिहायशी हूँ। हम 4 भाई और 4 बहनें थी। मेरे वालद बवर्ची का काम करते थे, वो सर्दियों में लाहौर जाकर काम करते थे, और गर्मियों में अपने ही इलाके में खेती बाड़ी करके हम बच्चों का पेट पालते थे। वक़्त बहुत ही अच्छा गुजर रहा था। मेरी उम्र उस वक़्त 9 साल थी जब वालिद मोहतरम 45 साल की उम्र में एक कच्चे मकान में मिट्टी डालते हुए, जिसे मकामी जबान में लाबी करना कहते हैं, मकान की छत गिरने से दूसरे चंद लोगों के साथ नीचे दबकर वफात पा गए। हम बहन भाइयों में सबसे बड़ी मेरी बहन थी, दूसरे नंबर पर मैं था। वालद साहब की वफात से हमारी जिंदगी में एक भूचाल आ गया। मेरे वालद बाकी भाइयों से अलायदा रहते थे, फिर भी तमाम रिश्तेदारों के बावजूद कंपल्सरी के हमारे साथ अपनी बसात से बढ़कर मावनत की, लेकिन बगैर कफील के घर का निजाम चलाना बहुत मुश्किल हो गया था। इसलिए चंद ही माह बाद मुझे स्कूल छोड़कर मजदूरी करनी पड़ी। फिर कुछ अरसा बाद दोनों भाइयों ने मजदूरी शुरू कर दी। मैंने शुरू में लाहौर जाकर होटल पर मजदूरी करनी शुरू की, साथ पकवाई का काम भी सीखता रहा। इस अरसे में मेरी 2 बहनें पोलियो का शिकार हो गई, और वसाइल न होने की वजह से इलाज मुमकिन न हो सका, और वो दोनों भी अल्लाह को प्यारी हो गई। हम दोनों भाइयों ने मिलकर खूब मेहनत की, मैं पकवाई का काम सीख गया। आहिस्ता आहिस्ता हालात बेहतर हो गए, हमने इलाके के मुताबिक एक अच्छा घर भी बना लिया। मेरी वालदा ने मेरे लिए रिश्ता तलाश किया और मेरी शादी करवा दी। मैं सर्दियों में लाहौर चला जाता और शादी वगैरह पर पकवाई का काम करता, और गर्मियों में अपने इलाके में मजदूरी करता। वक़्त बहुत ही अच्छा गुजर रहा था। ये 2004 का सितंबर का महीना था जब किस्मत ने एक और करवट बदली। मैं हसबे मामूल अपने ही इलाके में एक ठेकेदार के साथ पत्थर तोड़ने का काम कर रहा था कि एक बड़ा पत्थर ऊपर से गिरता हुआ आया और मेरी दोनों टांगों को चकनाचूर कर गया। मेरे साथ काम करने वाले दूसरे आदमी ने शोर मचाया, करीबी लोगों ने मुझे वहां से उठाया और करीबी आर्मी के अस्पताल में ले गए, लेकिन वहाँ फर्स्ट एड देने के बाद मुझे CMH रावला को रेफर कर दिया गया। तब तक गांव में पता चल चुका था। एक भाई और चंद रिश्तेदार वहां पहुंचे, मुझे एम्बुलेंस में डालकर रावला को लाया गया। शदीद जख्मों की वजह से खून बंद नहीं हो रहा था, मुझे वहां से पेमरा हॉस्पिटल इस्लामाबाद भेज दिया गया। काफी कोशिश के बाद खून बंद हुआ। जब मैं होश में आया तो मैंने देखा कि मेरी एक टांग घुटने से जबकि दूसरी का पांव काट दिया गया था। मैं इसी तकलीफ में 5 माह तक इसी अस्पताल में जेरे इलाज रहा। नेक लोगों के तावन से इलाज होता रहा। मेरा छोटा भाई मेरी माजूरी देखकर बर्दाश्त न कर सका और जहनी तवाजन खो बैठा और वहां से निकलकर कहीं चला गया। मेरे साथ जो रिश्तेदार थे वो मुझे संभालते या इसे वो कहीं गुम हो गया। काफी अरसे बाद वो काफी तलाश के बाद लाहौर से जला हुआ मिला, न जाने किसने जलाया, लेकिन वो भी माजूर हो गया। میں کچھ ٹھیک ہوا تو واپسی گھر لایا گیا. اسی عرصے میں 2005 کا زلزلہ بھی ہو گیا, جو مکان تھا وہ بھی رہنے کے قابل نہ رہا. گزر اوقات کے لیے میں نے گھر کے قریب چھوٹا موٹا کاروبار کرنے کا سوچا, ایک چھوٹی سی دکان بنوائی, لیکن اب پیسے کا مسئلہ تھا جو سودا وغیرہ ڈالنے کے لیے ضروری تھا. آخر کار ایک این جی اوز کے تعاون سے چند ہزار کا سودا ڈال لیا, اس طرح روزگار لگ گیا. میں 5 سال تک اپنے بھائیوں کے ساتھ رہا, لیکن کیونکہ وہ بھی مزدوری کرتے تھے میں نے ان پر بوجھ بننا مناسب نہ سمجھا. اپنی رضامندی سے ان سے علیحدہ ہو گیا. دکان میں چونکہ چند ہزار کا سامان تھا اس لیے جلدی ہی دکان خالی ہو گئی, اور آج پھر وقت آ گیا آیا ہے کہ ذریعہ معاش کچھ بھی نہیں. میرے دو بچے ہیں, دونوں زیر تعلیم ہیں, ان کے تعلیمی اخراجات بھی بس سے باہر ہوتے جا رہے ہیں. بیماری کی وجہ سے مجھے بازار جانا پڑے تو مجھے مزدور کو ساتھ لے کر جانا پڑتا ہے جو مجھے اٹھا کر لاتا اور لے جاتا ہے. اس وقت کسی بھی سرکاری یا غیر سرکاری ذرائع سے میری کوئی بھی معاونت نہیں ہو رہی, عزت نفس روک دیتی ہے. میں آپ کی وساطت سے ارباب اختیار اور صاحب حیثیت لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ میری مالی معاونت کی جائے تاکہ میں اپنی دکان میں سودا سلف ڈال کر اپنا اور بیوی بچوں کا پیٹ پال سکوں. معاون کا تحیات ممنون رہوں گا. آخر میں آپ کا شکر گزار ہوں. محمد شبیر ولد نذیر احمد قریشی, گاؤں ہوتر, تحصیل ضلع حویلی, فارورڈ کوٹہ, آزاد کشمیر. میرا اس وقت تقریباً کم از کم کوئی 2.5-3 لاکھ کے قریب جو قرض ہے جو مجھے میں نے دینا ہے لوگوں کا.
کن لوگوں کا قرض ہے؟
اس کے بعد باقی تفصیل تو اس میں لکھ دیا, باقی مکان کے لیے, بچوں کے لیے, اپنا خود کوئی روزگار نہیں ہے. میں نے کہا این جی اوز, کوئی زکات, کوئی بینزیر انکم سپورٹ پروگرام, کسی بھی فنڈ سے, کسی بھی ذرائع سے کوئی بھی امداد نہیں ہو رہی مجھے.
تو آپ نے اپلائی کیا تھا ان چیزوں کے لیے؟
میڈم میں نے اپلائی کیا تھا ان کو ادھر ہی آ کے, ادھر ہی آئے تھے نا گاؤں پہ جو سروے کر رہے تھے, انہوں نے سروے کیا ادھر آ کے, ادھر ہی میں بیٹھا ہوا تھا نا اپنے کھوکے پہ. دکان کیا میڈم, وہ چھوٹا سا کھوکا تھا تو وہاں بیٹھا ہوا تھا, اس نے دیکھا میں نے, انہوں نے وہاں لکھا نام میرا, لکھ کے مجھے وہ فارم دے گئی, کہتے ہیں جی ٹھیک ہے آپ کا فارم بن گیا. بعد میں جب آیا تو کہتے ہیں جی آپ کا نام کوڈ اس میں نہیں آیا, آپ کے اس وقت 26% میرا نمبر تھا, انہوں نے کوئی بنایا ہوا. میں کسی سے تقریباً 4-5 ہزار روپے کا سامان لے کے ادھار لے کے لایا ہوں, وہ آپ بیچوں گا, ہفتے بعد بیچ کے اس کے پیسے دوں گا, پھر میرے پاس کچھ بچ گیا تو پھر سامان لوں گا, نہیں تو ایسے دودھ کا ایک کارٹن لے لیا, اس طرح کوئی چھوٹی موٹی چیز لے لی.
شبیر صاحب, ویسے تو میں آپ کی ہمت کی داد دیتی ہوں, بہت قابل آپ تحسین ہے, لیکن آپ بچوں کو ٹیوشن وغیرہ پڑھا سکتے ہیں یا قرآن شریف اس طرح کی کوئی چیز ہے؟
نہیں میڈم, میں خود بتاؤں نا اپنی تعلیم کے بارے میں, میں ابھی سے ہماری ایک میری خالہ ذات ہیں, وہ ان سے میں قرآن پڑھ رہا ہوں ابھی, میں صبح صبح وہ روزانہ مجھے خود ادھر ہی آ کے ہمارے قریب ہی میں ادھر مسجد ہے, چھوٹی سی مسجد ہے دیہات کی مسجد, وہاں وہ بچوں کو پڑھاتی ہے, ہمارے ملے کے بچوں کو پڑھاتی ہے, وہ درس پڑھاتی ہیں درس قرآن, ان سے میں سپارہ پڑھا ہوں, 9واں سپارہ میں نے خود شروع کیا میڈم ابھی, تو 7 تک اسکول میں نے 7 تک پڑھائی کی تھی. بچہ میرا ماشاء اللہ بڑا سا محمد جنید قریشی جو ہے وہ 9-9.5 سال کا, چھوٹا معاذ علی قریشی ہے وہ بھی 9 سال, یہ تقریباً 8.5 سال کا ہوگا, ایک 3 کلاس میں ہے, ایک 2 کلاس میں ہے.
اچھا
بیگم میری میڈم, بس وہ بھی اتنی پڑھی نہیں ہے, قرآن پاک تو انہوں نے پڑھا ہوا ہے لیکن وہ نہیں, بس اب ان کو اتنا یاد نہیں رہ.
نہیں یعنی کوئی مدد کر سکتی ہیں کمانے میں آپ کی گھر کے؟
کچھ بھی نہیں, وہ بس گھر کے کام کاج کے لیے تھوڑا بہت, ان کو اس کو وائف میری کو بھی نا, ان کو بھی کوئی جلد کی خارش ہو گئی ہے, ان کا خرچہ وہ علیحدہ ہو جاتا ہے. وہ 10-12 سال ہو گئے مجھے ایسے حادثہ ہوا, تو میں یہ ریڈیو آپ کی دنیا میں بہت غور سے بٹ, دونوں وائف میری بھی وہ بھی اس کو کبھی اس کو میں کہتا ہوں میں سو جاتا ہوں جمعرات کو مجھے نہ جگا دینا, آج میں نے کہا شہناز آپ بھی آئی ہوں گی آج کہانی سننی ہے میں, اچھی جی مجھے تو بہت نیند آ جاتی ہے آپ کی آوازیں سن سن کے, وائس امیر کا سن کے میں لوری لگ جاتی ہے میں سو جاتا ہوں.
اچھا
تو میں کچھ اس وقت بھی میں کچھ صحیح اپنے اس میں نہیں ہوں, مجھے کچھ دل کی دھڑکن جو ہے وہ تیز ہو رہی ہے.
نہیں مگر دل کی دھڑکن کیوں تیز ہو گئی؟
پہلی دفعہ میں بات کر رہا ہوں کسی میڈیا پہ یا کسی میڈیا والے آدمی سے بات کر رہا ہوں, تو میں
تو آپ لوگوں کی بہن ہوں, میرے ساتھ بات کرتے ہو تو کبھی آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے.
پہلے آپ نے کال کی تھی اسی ٹائم, میں نے کہا ویسے تو آپ کی کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, ویسے میں کہتا ہوں یار اگر بہن ہو کسی کی تو وہ بہنیں ایسی ہوں قسم سے.
آج مہمان نہیں ہے ہمارے ساتھ کوئی, لیکن میں آپ کا انشاءاللہ کام ضرور کرواؤں گی. یہ بچے آپ کا بیٹا ہے صاحب, باتیں جو کر رہا ہے
چھوٹے سے بہت چھیڑ رہے ہیں. مجھے تصویر نکالی ہے دادا ابو کی.
اچھا
کہتے ہیں یہ تصویر نکال کے یہ تصویر ان کو بتاؤ کہ یہ تصویر ان کو دیکھ لیں. میں کہاں سے دیکھیں گے, وہ کوئی کمپیوٹر پہ تو نہیں بیٹھے ہوئے, ہم بھی وہ بھی. یہ وائف سے بات کر لیں, ایک دو باتیں کر لیں.
جی جی,
رخسانہ ہے نام ان کا.
اچھا جی,
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام رخسانہ, کیا حال ہے آپ کے؟
خیریت ہے, ٹھیک.
آپ کے جو شوہر ہیں بہت ہمت والے آدمی ہیں. یہ
بہت ہی ہمت والے نا, جب سنا تھا نا میں نے تو یہ سب کہہ رہے تھے کہ ان کے ویسے چوٹ آئی ہے نا گیٹے میں.
جی,
تو جب میں گئی ادھر مسفر ادھر اسلام آباد گئی کمپلیکس ہسپتال میں, ادھر دیکھا میں نے تو کوئی عجیب سا لگا مجھے, نہیں برداشت ہو سکا. میں بھی بے ہوش ہو گئی تھی ان کی حالت سے سر.
اچھا,
کچھ میں 16-17 سال ہو گئی نا شادی کو. 17 سال کی تھی میں شادی ہو گئی تھی.
اچھا,
شادی کے بعد 1.5 سال کے بعد ان کو یہ حادثہ ہوا تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 بچے دیے, بس انہوں سے بس دل بلائی کر رہے ہیں. یہ بھی دور میں بھی قیمت والے ہیں, بہت قیمت والے.
تو کیسے گھر کیسے چلتا ہے مجھے بتائیے, کس طرح کے حالات ہیں گھر کے, تھوڑا سا بتائیں.
بس حالات ہمارے گھر کے, بس ایک کچن ہے تقریباً ایک مرلے میں وہ کچن نا.
جی,
ادھر ہی سوتے ہیں, ادھر ہی کیا کرتے ہیں کھانا پکاتے, ادھر ہی پھر وہ دھواں سا ہو جاتا ہے. ادھر کچے مکان ہوتے ہیں نا تو وہ لکڑی جلاتے ہیں, دھواں سا ہو جاتا ہے. پھر کچن تھوڑا سا الگ کیا تو بس یہ مکان بھی نہیں ہے, تو باقی تعاون تھوڑا بہت کرتے ہیں ادھر جو ہے نا اڑوسی پڑوسی یا اور کوئی دیکھ کر وہ تھوڑا بہت کرتے ہیں, لیکن وہی بات ہے کہ.
تو آپ نے, انہوں نے اپنی کہانی میں مجھے بتایا تھا کہ ان کا چھوٹا بھائی جو تھا وہ ان کو دیکھ کے اس کا ذہنی توازن خراب ہو گیا, ان کو زخمی دیکھ کے. وہ کیا ہوا, کیا ہوا تھا؟ وہ
ذہنی توازن کھو گیا تھا نا, تو وہ پھر ہسپتال سے ادھر سے نکلتا ہے بس لوگوں کی گاڑیاں توڑنا شروع کر دی, بس جھگڑا شروع کر دیا, اس طرح باتیں الٹی پلٹی باتیں کرنے لگا نا, تو وہ اس کیا کہ کسی نے جلا دیا تھا تیزاب ڈال کے. تیزاب تھا کیا تھا, بالکل اس کی نا یہ جو اوپر کی چمڑی بالکل جل گئی تھی بالکل. وہ 2-3 ماں وہ بھی استاد آج ماشاء اللہ ٹھیک ہے. وہ 2 بیٹے ہیں اس کو, ایک بیٹی ایک بیٹا ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہو گیا تھا, پھر وہ ذہنی اپسٹ ہو جاتا ہے.
چلیے بہت شکریہ رخسانہ, پھر کہانی سنیے گا اپنی. اور
باقی وہ بات ہے نا, مجھے کوئی بھائی بھی نہیں ہے, ہم صرف 2 بہنیں.
اچھا,
والد صاحب وہ بھی بزرگ ہے, وہ بھی تعاون میرے ساتھ کرتے ہیں. بس انہیں کے سمجھے, یہ سوچو کہ انہیں کے کچن میں آپ کھاتے ہیں پکاتے ہیں, اپنے کچن میں آ کر سو جاتے ہیں. بالکل دیوار ہے سینٹر میں,
یعنی کمرہ بھی نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس سونے کے لیے؟
نہیں بالکل نہیں ہے, واش روم بھی نہیں ہے.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی
پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکا اردو سروس, پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
تو سامعین ہمارے ساتھ موجود ہیں شبیر صاحب, محمد شبیر صاحب. شبیر صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو ہماری؟
جی واقعی آ رہی ہے آواز.
تو آج تو آپ نے میڈیا سے پورا بڑا لمبا چوڑا خطاب کر ڈالا, کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ اچھا لگ رہا ہے؟
بہت بہت مہربانی جی, بہت شکریہ آپ کا ہمارے خطاب سنوانے کا.
نہیں نہیں, میں تو ایسی مزاق کر رہی تھی کہ آپ ہنسیں گے تھوڑا سا. اچھا, ایک ہمارے ساتھ کالر ہیں ہمارے جو آپ کی کہانی کے لیے انہوں نے فون کیا ہے, واجد محمود صاحب ہیں پشاور سے. جی واجد صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام میڈم. پہلی کہانی تو میں نے سنی تھی, وہ جو بچوں کی تھی, اس کا پڑھنے کا اسٹائل اور بولنے کا اسٹائل بڑا اچھا لگا,
بہت پیارا.
دوسری کہانی اب جی بڑا پیارا. ابھی دوسری کہانی ان سے آپ کی سنی, ان کا نام تو مجھے صحیح سمجھ نہیں آ رہا تھا, لیکن بڑی افسوسناک کہانی ہے. بہرحال یہ کہ میں خود بھی غریب سے آدمی, میں چاہتا ہوں کہ ان کی کچھ تھوڑی بہت مجھ سے ہیلپ ہو سکے تو میں کروں گا ان شاء اللہ.
شبیر صاحب آپ کا جذبہ قابل داد ہے. میں ویسے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے فون کیا اور آپ نے مدد کے لیے کہا, مگر میں یہ نہیں چاہتی کہ, دیکھیے یہی افسوس کی بات ہے کہ جن کو مدد کرنی چاہیے, جو صاحب استطاعت ہیں, جو اگر اپنی زکوٰۃ ہی دے دیں تو شبیر صاحب جیسے کئی خاندان پل سکتے ہیں اس میں, تو مدد ان کو کرنی چاہیے. تو آپ کا بہت شکریہ, آپ کا کہنا کافی ہے. مجھے یقین ہے شبیر صاحب کا دل بہت بڑا ہوگا, لیکن انشاءاللہ شبیر صاحب کا کام میں کروا دوں گی. مطلب میں ان کے لیے نا, ان کے بچوں کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی میں امجد ثاقب صاحب سے بات کروں گی, تو ان کے یہاں اس بات کی بڑی گنجائش ہے کہ جو شبیر صاحب جیسے لوگ ہیں, اور کیونکہ یہ کام کرنا چاہتے ہیں, یہ دیکھیے دکان ایک کھوکھا انہوں نے کھول رکھا ہے اور وہ دکان چلا رہے ہیں اپنی, تو ہم کوشش کریں گے کہ ان کی دکان کے لیے کافی سارا سامان دلوا دیں ثاقب صاحب کی این جی او سے, اخوت سے, اور تاکہ یہ اپنا کام بغیر کسی قرض کے چلا سکیں. تو آپ واجد صاحب کیا کرتے ہیں ویسے؟
جی میں تو کرسیوں کی بنائی کرتا ہوں اور نابینا آدمی ملازم ہوں پشاور یونیورسٹی میں. میرا یہ میرے پاس تھوڑا بہت جمع پونجی میرے پاس تقریباً 10,000 روپے ہیں, تو میں یہ چاہتا تھا کہ ان کے حوالے میں کر دوں.
نہیں نہیں واجد صاحب, آپ میں کیا بتاؤں کہ آپ کے 10,000 روپے تو کروڑوں روپے کے برابر ہیں. کس طرح آپ نے محنت کر کے یہ پیسے جمع کیے, آپ پلیز ان اپنے پاس رکھیے. اور آپ ایسا کیجیے واجد صاحب, اپنی کہانی سنائیے کسی دن ہمارے پروگرام میں آ کے, ٹھیک ہے؟ آپ کا فون نمبر سعدیہ کے پاس ہے, ہم آپ کی کہانی ریکارڈ کریں گے. بڑی ہمت کی کہانی ہوگی مجھے پتا ہے. تو بہت آپ کا شکریہ. شبیر صاحب کچھ کہنا چاہیں گے آپ ان سے, واجد صاحب سے؟ شبیر صاحب
میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, انہوں نے جو انہوں نے یہ کہہ بھی دیا, یہ سمجھوں گا کہ میں مجھے پہنچ گئی ہے, ٹھیک ہے نا؟
بالکل.
آپ نے پہلے بات کی تھی نا کہ رمضان میں زکات کو, مجھے رمضان میں کوئی تعاون کرتے نا, کوئی لوگ فطرانہ وغیرہ دیتے ہیں تھوڑا بہت.
جی
ہلو.
جی جی میں سن رہی ہوں.
فطرانہ دیتے ہیں, اس سے میں یہ تعاون لگا لیں آپ کہ میں کچھ 6-7 ماہ اس پہ میں گزارا کرتا ہوں, کوئی تھوڑے بہت پیسے ہو جاتے ہیں رمضان کے فطرانہ وغیرہ دیتے ہیں لوگ.
بہت اچھی بات ہے, اور اپنے پڑوسی کا حق سب سے زیادہ ہوتا ہے, تو لوگوں کو ہمیشہ اپنے پڑوس کو دیکھنا چاہیے, اور خاص طور پہ شبیر صاحب جیسے لوگوں کو جو محنت کر کے کھا رہے ہیں. مطلب کتنی بڑی بات ہے, پوری زندگی انہوں نے محنت کی, اتنے بڑا ان کے ساتھ حادثہ ہوا. تو شبیر صاحب ہمارے, میں دیکھتی ہوں کوئی اور. روحان صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے شبیر صاحب سے؟
میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے جو پڑوسی ہیں,
جی
میں تو آپ یہ جو پروگرام جو سنتا ہوں تو مجھے حیران ہوتا ہوں کہ ان کے جو پڑوس میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو, مطلب وہ اتنا بھی نہیں بچے تھے مسلمان ہو کے, وہ اتنا بھی نہیں پوچھتے کہ ہمارے پڑوس میں ایک ایسا غریب بندہ ہے جو بڑی مشکل سے زندگی گزار رہا ہے. تو مجھے تو افسوس ہے ان کے پڑوس.
نہیں نہیں انہوں نے بتایا, انہوں نے کہا کہ ان کے پڑوس کے لوگ ہی جو فطرہ وغیرہ دیتے ہیں اس سے ان کا گزارا ہوتا ہے. تو مگر میں ایک بات یہاں پہ کہوں گی روحان صاحب, دیکھیے مجھے یقین ہے کہ جس علاقے میں رہتے ہوں گے وہ کوئی امیروں کا علاقہ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا؟ وہ کوئی ایسی بستی ہوگی جہاں پہ کم آمدنی والے لوگ رہتے ہوں گے, انہی کے جیسے لوگ رہتے ہوں گے. تو شاید یہ پڑوسی کا یہ حق تو ضرور ہے کہ اگر وہ کھانا کھا رہا ہے تو آدھی روٹی کھلا دے ان کو, لیکن اس کے پاس بھی شاید اتنا نہیں ہوگا کہ وہ ان کو زندگی گزارنے کے لیے کوئی اتنے پیسے, جیسے کہ ابھی ہمارے واجد محمود نے فون کیا. تو آپ دیکھیے نا کہ ان سے تو کہنا بھی زیادتی ہے, یہ کہنا کہ آپ اپنے 10,000 زندگی بھر کی کمائی دے دیجئے, مطلب خدا نہ خواستہ انہیں اگر ضرورت پڑے تو کیا کریں گے. تو شاید ہمیں جو صاحب حیثیت لوگ ہیں ان سے کہنا چاہیے یہ کہ وہ مدد کریں لوگوں کی.
میڈم لیکن میں آپ کے پروگرام کی طرف سے کہنا چاہتا ہوں, میں پشاور میں رہتا ہوں اور میرا فون نمبر بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہے, مطلب ایسی کوئی بھی, مطلب میں اگر مدد کسی کی مدد کر سکتا ہوں تو میری خدمات ہر وقت حاضر ہوں گے, مطلب میں حاضر ہوں گا. میں پشاور میں رہتا ہوں, میرا فون نمبر تو آپ لوگوں کے پاس ہے, شہادت بہن کے ساتھ ہے. میں اگر پشاور میں کوئی ایسا, مطلب کوئی ایسی ایمرجنسی, کوئی ایسی چیز ہو, میں کسی قرض مانگ کے بھی میں کوشش کروں گا کہ میں کروں.
جی ضرور ضرور ہم یہ آپ کو بتائیں گے. اور اگر آپ شبیر صاحب کے لیے کچھ کرنا چاہیں تو نمبر آپ سعدیہ سے لے لیجئے, سعدیہ آپ کو ان کا نمبر لکھوا دیتی ہیں. ظاہر ہے کہ پرمننٹ اس پہ تو نہیں, لیکن فوری طور پر, کیونکہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کے لیے ہم امجد ثاقب صاحب سے, ان کا کیس اس طرح کا ہے کہ ان کو وہ ضرور کچھ نہ کچھ ان کے لیے کریں گے. روحان صاحب آپ کا بہت شکریہ, پروگرام سنتے رہیے اسی دلچسپی سے اور آتے بھی رہیے ہمارے پروگرام میں, بہت شکریہ آپ کا. تو خدا حافظ آپ کو. اور ہمارے ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں, ساتھی کون ہے ہمارے ساتھ؟ ظفر اقبال صاحب, جن کا فون نہیں ملا تھا. جی ظفر صاحب.
السلام علیکم. جی
وعلیکم السلام ظفر صاحب.
ہاں جی میں تو اس وقت اپنی بھائی کے ساتھ آ رہا ہوں, میرے بڑے بھائی ہیں ساتھ, محمد اسلم صاحب ان کا نام ہے
جی,
تو وہ گاڑی چلا رہے ہیں, میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں, ہمیشہ آپ کا پروگرام سنتے ہیں جی, ہم جب بھی ادھر پنڈی سے ہم اپنے گاؤں آتے ہیں تو رستے میں ہم آپ کا پروگرام لگاتے ہیں, آپ کی ریڈیو میں چلتا ہے جی.
اچھا تو آپ کہاں پہ رہتے
ہیں؟ گھر پہنچتا ہوں تو
آپ رہتے کہاں ہیں ویسے؟
ہیلو
جی جی, آپ کہاں رہتے ہیں؟
میں رہتا ہوں جی راول پنڈی میں, نوکری کرتا ہوں.
اچھا, اور وہ جو ہے تو آپ راول پنڈی میں ہمارے پروگرام نہیں سنتے؟
ہاں میں سنتا ہوں راول پنڈی میں پروگرام آپ کا.
اچھا,
لیکن میں اصل جب گاؤں آتا ہوں نا اپنے,
ہاں,
تو اس وقت میرے پاس ریڈیو ہے ادھر, میں وہ رکھ کے وہ سن لیتا ہوں, پھر گاڑی میں لگا لیتا ہوں.
اچھا,
تو ہمیشہ ہی آپ کا پروگرام سنتے ہیں جی, ہم خبریں سنتے ہیں, سارا پروگرام جتنے بھی ہوتے ہیں ہم سنتے ہی رہتے ہیں.
اچھا اچھا, تو ابھی ہم آپ کو ایک کہانی سنوائیں گے راول پنڈی سے ہی, اور یہ کہانی جو ہے یہ ہمیں وسیم عباس نے بھیجی ہے, راول پنڈی سے ان کی کہانی ہے. اور آپ کو نہیں, معاف کیجیے گا, یہ پہلے چلیے ہم دوسری کہانی آپ کو سنواتے ہیں آج, یہ وہ کہانی ہم آئندہ سنوائیں گے آپ کو کبھی, لیکن بہرحال اس وقت ہم آپ کو دین محمد صاحب کی کہانی سنوا رہے ہیں, جو دراصل ان کی بھابھی کی کہانی ہے, ایک عجیب و غریب سی کہانی ہے, اور آپ کو حیرت ہوگی, مطلب ایک دفعہ بجیا ہمارے پروگرام میں آئی تھی, انہوں نے کچھ اس طرح کی بات کہی تھی جو میں بعد میں بتاؤں گی, لیکن پہلے ہم اس کہانی کو سن لیتے ہیں جو دین محمد صاحب کی ہے.
میرا نام دین محمد, قوم جلپانی, تحصیل کوٹ سٹا, ضلع ڈیرا گاہ کا رہنے والا ہوں. یہ جو کہانی میں بھیج رہا ہوں یہ میری بھابھی کی ہے, جس کی عمر تقریباً 30 سال ہے, اس کے ماشاءاللہ 6 بچے ہیں, 2 بیٹیاں ہیں اور 4 بیٹے ہیں. بڑی بیٹی نے پرائمری اسکول بستی میر میں 5 جماعتیں پڑھی, اور اب گھر میں امی ابو کے ساتھ کا ہاتھ بٹاتی ہے. اس سے چھوٹی ایک بچی 4th کلاس میں پڑھ رہی ہے, اور ایک بیٹا 3rd میں اور دوسرا 2rd میں ہے, اور 2 چھوٹے ہیں. میری بھابھی کا نام صابرہ مائی ہے, اس کا خاوند کا نام عطا محمد ہے. ان کی صرف 1 ایکڑ زمین ہے, جس کی پیداوار سے وہ اپنا اور بچوں کا پیٹ پالتے ہیں. سارے بچے چھوٹے ہیں, اس لیے گھر کا گزارا بہت مشکل ہی سے چلتا ہے. صابرہ کا گھر والا ان پڑھ اور بہار کا مریض ہے, اس مرض کی وجہ سے اکثر ٹینشن میں رہتا ہے اور بیوی بچوں سے جھگڑتا رہتا ہے. میں نے کئی بار کہا ہے کہ میں تیرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں, اور جو تجھ کو یہ تکلیف ہے اس کا آپریشن کرواتا ہوں, لیکن وہ نہیں مانتا, پتہ نہیں وہ شرم کی وجہ سے یا ڈرتا ہے. جو اس کی گھر والی ہے وہ بھی ان پڑھ ہے. چند سال پہلے نادرا کی موبائل ٹیم ہماری بستی میں آئی, اعلان کروایا کہ جس کسی نے شناختی کارڈ بنوانا ہو بنوا لے, یا جن کے شناختی کارڈ نہیں تھے سب گئے, اور صابرہ مائی کا بھی نہیں تھا, اس کو بھی میں لے گیا, ٹوکن لیا, تصویر کھینچی اور انگوٹھا لگوایا, اور کہا کہ مہینے کے بعد جی جی خان نادرا کے دفتر سے اپنا شناختی کارڈ لے جانا. مہینے کے بعد میں اور صابرہ مائی دفتر گئے تو دفتر والوں نے کہا کہ اس کا شناختی کارڈ نہیں بنتا. ہم نے کہا کہ کیوں نہیں بنتا, تو انہوں نے کہا کہ اس کے انگوٹھوں کے پرنٹ نہیں آتے, اور کاغذات واپس کر دیے, اور کہا کہ جلد والے سرکاری ڈاکٹر سے تصدیق کرواؤ, پھر شناختی کارڈ بنے گا. ہم ڈاکٹر صاحب کے پاس ڈی جی خان گئے, تصدیق کروائی اور کاغذات نادرا دفتر میں جمع کروائے, اور 1 مہینے کے بعد ہمیں شناختی کارڈ مل گیا. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا سروے ہوا, دوسروں کو پیسے ملنے لگے, اور کسی نے آ کر کہا کہ صابرہ مائی کا بے نظیر کارڈ بے نظیر دفتر میں ہے, آ کے لے جائے, اور میں اور صابرہ مائی بے نظیر دفتر گئے تو انہوں نے کہا کہ صابرہ مائی کا بے نظیر کارڈ ہے, انگوٹھا لگاؤ پھر تمہیں دیتے ہیں. انگوٹھا لگوایا اور انہوں نے کارڈ نہ دیا, اور کہا کہ اس کے پرنٹ نہیں آتے, اس کی لکیریں نہیں آتی, ہم تمہیں بے نظیر کارڈ نہیں دے سکتے, ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے, ناکام ہو کر گھر آ گئے, خرچہ بھی گیا, کارڈ بھی نہ ملا. اسی طرح کئی بار دفتر کے چکر لگے, لیکن ابھی تک ہمیں کارڈ نہیں ملا. ہم غریب آدمی ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, نہ اتنی زمین ہے. سابرمئی کے پیدائشی ہاتھ پاؤں, ہاتھ اور پاؤں کے ناخن نہ ہونے کے برابر میں برابر ہیں. گھر میں کوئی ذرا سخت کام کرے تو ہاتھوں کی انگلیوں سے خون بہنے لگتا ہے. برائے مہربانی ہو سکے آپ کے توسط سے کوئی صاحب اختیار یا کوئی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے تعلق رکھنے والا کوئی افسر ہم غریبوں کے کارڈ کے حصول میں ہماری مدد کرے گا تو ہم ڈھیروں دعائیں دیں گے. ہم نے بہت آنا جانا کرایہ خرچہ میں تکلیفیں برداشت کی ہیں. دو ہفتے پہلے کی بات ہے, عصر کا ٹائم تھا, ہمارے گھر کے باہر ہمیں کسی نے بلایا. ہم باہر گئے تو دو آدمی موٹر سائیکل پر کھڑے تھے, ان کے ہاتھ میں کتاب تھی. انہوں نے پوچھا کہ عطا محمد وال محمد اسماعیل اور عطا محمد کی بیوی صابرہ مئی یہیں رہتے ہیں؟ ہم نے کہا یہیں رہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ دفتر میں صابرہ مئی کا کارڈ آیا ہے, ہم اس لیے آئے ہیں. آپ کل 9 بجے یونین کوسل نو تک میں مئی صابرہ مئی بھی ساتھ ہو اور شناختی کارڈ کی نقل بھی ساتھ لانا. اور اس نے اپنا نام شاہجہاں اور اپنا موبائل نمبر دیا, اس نمبر پر کال کر دینا. میں اور صابرہ نو تک یونین کونسل پہنچ گئے. اس نے کہا تھا کہ میں یونین سے تمہاری تصدیق کرواؤں گا اور تم کو کارڈ مل جائے گا. یونین کونسل جا کے ہم نے اس آدمی کا پتہ کیا تو انہوں نے کہا کہ اس نام کا آدمی ہماری یونین میں نہیں ہے. پھر ہم نے جو اس نے نمبر دیا اس پر رابطہ کیا تو اس نے جواب دیا کہ میں راستے میں ہوں, فلاں گلی کے فلاں مکان کے سامنے آ جاؤ, میں تمہیں وہیں ملوں گا. میں اور صابرہ مئی گلی میں اس مکان کے سامنے بیٹھے رہے. وہ اس مکان سے باہر نکلا اور ہم سے کہا یہ پرچی ہے, آپ اسی وقت کوٹ میں نادرا دفتر چلے جاؤ اور سراج نامی ایک آدمی کو یہ پرچی دکھانا اور میرا کہنا ہوا تمہارا شناختی کارڈ کی تصدیق کر دے گا اور 1000 روپیہ مجھے دو, یہ میرا خرچہ ہے. وہ دفتر سے تصدیق کروانے کے لیے اسی وقت بے نظیر دفتر ڈی جی خان اس نے ہمیں نمبر دیا, اس پر باہر کھڑ کر کال کرنا, وہ آدمی تمہیں لے جائے گا اور بے نظیر اور کارڈ تمہیں دلوا دے گا. 1000 روپیہ اس کو دیا, ہماری اپنی سواری نہیں تھی, رکشا کرایہ کر لیا. کوٹ سٹر نادرا دفتر پہنچ گئے, اس آدمی کا پتہ کیا, وہ مل گیا, پرچی اس کو دی. اس نے کہا کیا کام ہے؟ ہم نے کہا کہ انگوٹھوں کے پرنٹ کی تصدیق کروانی ہے. اس نے کہا 300 روپے فیس دو. ہم نے دیے, تصویر بنائی, انگوٹھا لگوایا اور کہا کہ یہ کام آپ سے نہیں ہوتا اور فیس واپس کر دی. ہم نے اس شاہجہاں سے فون پر رابطہ کیا تو اس کا نمبر بند تھا. یوں 1000 روپیہ اس نے بھی ہم سے مار لیا. یہ ہے کہانی صابرہ مئی کی, جو بیچاری بہت غریب آدمی ہے, 4 اس کے آپریشن ہوئے ہیں, بے مہربانی فرما کر اس کی یہ امداد کرا دینا, شکریہ.
مجھے یہ بتائیں کہ نادرا کا جو شناختی کارڈ تھا, قومی شناختی کارڈ, وہ تو بن گیا تھا نا؟ آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے کارڈ کی بات کر رہے ہیں نا؟
جی جی, ہم تو کئی بار چکر لگائے ہم نے.
آپ کے بھائی کو کیا بیماری ہے؟
میرے بھائی کو بخار ہے, اس کو مسانے بڑے ہو جاتے ہیں.
جب آپ گئے تھے, اس بندے نے آپ سے 1000 روپیہ لیا تھا, آپ گئے تھے اس کے دفتر, تو پتا چلا تھا کہ وہ بندہ تو وہاں کام ہی نہیں کرتا, تو پھر دوبارہ آپ نے اس کے تھرو کام کے لیے آپ کیوں گئے؟ آپ نے اسے 1000 روپیہ بھی دیا جب پتا چل گیا تھا کہ وہ نہ اس دفتر میں کام کرتا ہے, نہ یونین سے اس کا کوئی تعلق ہے, کام ہی نہیں کرتا, تو آپ کیوں گئے اس کے پاس؟
وہ ہمارے گھر آیا, ہمارے یہیں گھر جو آیا, اس نے کہا کہ بے نظیر کارڈ دفتر میں ہے, تم آ کے لے جاؤ. اس لیے ہم نے کہا کوئی دفتر کا آدمی ہے, ہم اس لیے اس کے پاس گئے.
آپ کی بھابھی ہے آپ کے پاس؟
میری بھابھی ہے.
السلام علیکم باجی.
وعلیکم السلام. اچھا صابرہ, یہ بتاؤ کہ تمہارے ہاتھ شروع سے ہی اس طرح سے ہیں, انگلیاں اور اسی طرح سے درد کرتی ہیں اور خون آتا ہے ان میں سے؟
شروع کے نہیں میں ان باجی.
اچھا, تو کبھی دکھایا ڈاکٹر کو؟
جی ہاں دکھایا, سے انہوں نے کہا علاج کا نہیں لینا, زیادہ کام کروں تو پھر جاؤں انگلی کے خون امن پر مندے. 4 آپریشن تھے پن میرے, آپریشن دی مریض ہمیں.
اچھا, تو آپ کے شوہر ہیں وہ کوئی کام نہیں کرتے؟
نہیں, باہر کا مریض ہے.
تو کہانی آپ نے سنی اور ایک عجیب و غریب سی بات تھی. دین محمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. دین محمد صاحب وہی بات جو سعدیہ کہہ چکی ہیں آپ سے, میں سب سے کہوں گی آپ لوگ اس طرح دھوکہ مت کھایا کیجیے ان بےمان لوگوں سے. اور میں وجہ جانتی ہوں, جب کام سرکاری طور پہ نہیں ہوتے لوگوں کے, دفتروں میں تنگ کیا جاتا ہے تو بےچارے تنگ آ کے اسی طرح کے سارے ڈھونڈتے ہیں. دین محمد صاحب ہم کسی ایسے شخص کو بلائیں گے, میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ کس کو بلائیں, آپ نے کہا کہ وہاں تو اب کام ہو نہیں سکتا جو انکم ٹیکس وہ انکم سپورٹ پروگرام ہے. تو بہرحال ہم میں ڈھونڈوں گی کوئی ایسا شخص, آج مجھے مل نہیں سکا جو کہ آپ کا یہ کام کروا سکے, کیونکہ میں نہیں سمجھتی کہ یہ کوئی شرط ہے. نادرہ کا اگر شناختی کارڈ موجود ہے تو جا کے وہ کارڈ دکھائیں اور وہ بتا دیں گی یہ خاتون ہے, ان کے انگوٹھا لگنا کیوں ضروری ہے اس میں.
مہربانی بابا, شکریہ.
تو آپ کی باقی کہانیوں کے بارے میں آپ کو بعد میں بتائیں گے. چلیے ہم اگلی کہانی کی طرف چلتے ہیں. یہ ہمیں وحید صاحب نے بھیجی, ایک نوجوان ہیں یہ وحید, اور صوبہ خیبر پختونخوا سے ان کی کہانی ہے, لیجیے سنیں.
میرا نام وحید ہے اور میں خیبر پختونخوا کا رہنے والا ہوں. آج جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ کوئی کہانی نہیں ہے, بلکہ ایک ماں اور بیٹے کی ایک گزشتہ کئی سالوں سے محیط حقیقت ہے. میری والدہ ایک نہایت غریب گھرانہ میں پیدا ہوئی اور باپ جو ان کا تھا وہ مالی کا کام کرتا تھا. دو بھائی تین بہنوں پر یہ گھرانہ مشتمل تھا. میری والدہ جو تھیں باقی بہن بھائیوں سے کافی اچھی شکل و صورت کی تھیں اور ان کے کافی چھوٹی عمر سے ہی رشتے آنے تھے. ماں باپ دونوں غریب ہونے کی وجہ سے فکر مند بھی رہتے تھے, تو انہوں نے ایک جاننے والوں کے تواصل سے میری والدہ کی جو شادی ہے بکھر میں کر دی. اس وقت ان کی عمر 13 سال تھی. میرے جو والدہ کے پہلے شوہر تھے وہ کافی اچھے انسان تھے اور ان کا خیال کرتے تھے, لیکن ان کے جو گھر والے تھے انہوں نے دیکھا کہ چھوٹی عمر کی ہیں تو ان کو بیٹی نہیں نکرانے جیسا سمجھ لیا. گھر کی ساری صفائی, برتن, جو بھی کھانا پکانا ان سے کراتے تھے. 13 سال کی عمر میں شاید ہی کوئی لڑکی سارے کام اچھے طریقے سے کر سکتی ہو. اس کام اچھے نہ کرنے سے ان کے ساس اور سسر نے ان کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا. شوہر ان کے کچھ کر نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ ابھی تک اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوئے, اپنے والدین کے ہی اس کے ساتھ تھے. تو میری والدہ بہت تنگ آ کر گھر آ گئی, تو اس پیچھے سسرال والوں نے زبردستی ان کے شوہر سے ان کو طلاق دلوا دی. میری والدہ بس گھر بیٹھ گئی ہیں. اس دوران ان کی ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی, جو حالات اچھے نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتی تھی, تو وہ ان سے سسرال والوں نے وہ بھی لے لی. اسی طرح میری خالہ تھیں بڑی, جو میری والدہ سے بڑی تھی, ان کی شادی کچھ عرصے پہلے ہوئی تھی, لیکن دو ماہ بعد ہی ان کا شادی کا انتقال ہو گیا. تو ان کے سسرال والوں نے میری والدہ کا رشتہ مانگنا شروع کر دیا, اور اس لیے میرے نانا نے دیکھا کہ بیٹی کو طلاق ہو چکی ہیں تو کوئی خستہ نظر نہ آئے تو انہوں نے ہاں کر دی. میری والدہ شادی ہو کے ان کے گھر چلی گئی, لیکن اس کے بعد ان کو جا کے اصلیت معلوم ہوئی کہ میرے جو والد تھے ایک صحیح انسان نہیں تھے, نشہ کرتے تھے, اس کو بیچنا ان کا یہی ذریعہ معاش تھا. میری دادی تھیں وہ لڑکیوں کا کاروبار کرتی تھیں اور ان کی اپنی بیٹی بھی اسی ایک کام میں ملوث تھی. میری والدہ چونکہ اچھی شکل و صورت کی تھیں تو میرے باپ نے بھی انہیں اسی کام پہ مجبور کر دیا کہ آپ بھی یہی کام کرو, جس پہ انکار پہ ان کو روزانہ مارا جاتا, پیٹا جاتا, باہر نہ نکلنے کی پابندی تھی, نہ اپنے گھر جانے کے لیے ایک بڑی اجازت تھی. صبح کے وقت جو میرے چاچا تھے وہ ان کو نگرانی پہ رکھا جاتا کہ کہیں آئے جائیں. اسی صورتحال میں میری پیدائش ہو گئی, لیکن پھر بھی حالات نہ بدلے اور میرے والد جو تھے وہ مجھے کبھی مارنے کی دھمکی دیتے, کبھی زخمی کرتے ہی. بہت مشکل سے ایک دن خدا کی مدد سے ان کو موقع مل گیا کہ وہ گھر سے نکل سکیں. اس وقت سائیکل رکشہ کا وقت تھا, تو وہ سائیکل رکشہ پہ بیٹھ کے اپنے گھر پہنچ گئی اور اپنے گھر والوں کو حالات بتائے. ان کے بعد گھر والوں نے ان کو جانے سے منع کر دیا, اور وہ لوگ پھر ہمیں آ کے دھمکیاں دینے لگے, کبھی مجھے اغوا کرنے کی, کبھی مار سے جان سے مار ڈالنے کی. غریب لوگ تھے ہم سارے, اور کچھ ایسے تعلقات بھی نہیں تھے کہ پولیس کے پاس جاتے ہوئے اور ان کو مدد سے کہتے ہیں, نہ ان جیسے لوگوں کی پہنچ بھی زیادہ ہوتی ہے. والدہ نے میری پرورش اس کے لیے بزرگ اوقات کرنے کے لیے نرسنگ کورس میں داخلہ لیا, اور ان کو گورنمنٹ کی طرف سے چھوٹی سی نوکری مل گئی. لیکن ہم نے سوچا شاید حالات بدل جائیں گے, لیکن جہاں بھی میری والدہ کی انہوں نے کسی گاؤں یا اسٹیشن پہ بھیجا تو میری دادی نے پہلے سے وہاں سے درخواست دے رکھی ہوتی تھی کہ یہ وقت بدکار ہے, صحیح نہیں ہے, اس کا کریکٹر طرح طرح کے ایسے الزام یہ بیان نہیں کیا جا سکتے. میں سکول جانے لگا تھا, سکول پڑھتا تھا, تو جو میرے استاد تھے جو بھی تھے کافی ذہین ہوں، لیکن گھر میں جو ماحول تھا یا جو حالات تھے تو میں اس وجہ سے کوئی خاص آگے نہیں بڑھ سکا تعلیم کی رمضان میں، کوئی اچھا نمبر جو پوزیشن نہیں ملتا. ہمیں نانا کی طرف سے چھوٹا سا گھر ملا ہوا تھا سرکاری، وہ بھی کنٹونمنٹ والوں نے کوئی اپنے کسی مسئلے کی وجہ سے ہمیں وہاں سے نکال دیا، گھر بھی گرا دیا اور سامان بھی لے گئے. ہم بے گھر تھے، میرے چھوٹے ماموں جو تھے ان کے مونسپل کمیٹی میں چھوٹی سی ایک نوکری ملی ہوئی تھی، ان کے ایک اچھے عزیز دوست نے کوشش کی اور ہمیں ایک اور چھوٹا سا کہیں سرکاری گھر دے دیا. میٹرک کا مجھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا کہ میرا باپ کون ہے، کیا کرتا ہے، یہ تو مجھے صرف بس یہ گھر والے یہی کہتے ہیں، والدہ جو میری تھیں یا ماموں، کہ آپ کے جو والد ہیں وہ سعودی عرب میں ہوتے ہیں. میٹرک کے امتحان ہونے کو تھے تو دروازے پہ ایک دن بندے آئے دو، میں نے دروازہ کھولا تو انہوں نے پیغام دیا کہ تمہارے والد فوت ہو گئے اور اتنے بجے آپ کے والد کا جنازہ ہوگا. میں پریشان ہو کے گھر اندر چلا گیا، پوچھا کہ سر میرے والد سعودی عرب تھے اور کیا ہوا، تو مجبوراً امی کو بتانا پڑ گیا کہ میری جو والد صاحب تھے ان کی کیا تفصیلات تھیں، سارا مجھے انہوں نے بتایا. بس میں روتا رہا اور اپنی والدہ کی قسمت کوڑتا رہا کہ کتنی تکلیفوں اور مشکلوں میں گزاری ہیں. اسی کی وجہ سے میں امتحان میں اچھے نمبر نہ لے سکا، لیکن سیکنڈ ڈویژن میں پاس ہو گیا. تو میں نے میٹرک کے بعد پارٹ ٹائم اخبار دینے کی چھوٹی سی نوکری مجھے مل گئی اور میں نے وہ شروع کر دی. اس کے ساتھ ساتھ میں نے اسے کی تعلیم کا بھی داخلہ لے لیا، وہ بھی میں نے کم نمبروں سے پاس کر لی. اس کے بعد میں میڈیسن کا میں چلا گیا، کچھ سیل مین کی جو نوکری تھی وہاں میں نے کام کیا. تو سارے دوران میں نے بی اے بھی کر لیا. میری والدہ نے بڑی تکلیفیں دی تھیں اور میرے والد جو میرے ماموں بیچارے نے بھی شادی نہیں کی تھی گھر کے نام، تو میری والدہ نے کسی طریقے سے ان کی بھی شادی کرائی. اسی دوران سیلاب آ گیا ہمارے ایریا میں، تو کافی این جی او آنے لگ گئے 2010 میں. تو ایک اچھے انسان کی وجہ سے مجھے وہاں پہ نوکری مل گئی. میں نے دل لگی سے وہاں پہ کام کیا، ان کو میرا کام پسند آ گیا، انہوں نے آگے مجھے پنجاب میں بھی بھیجا کام کرنے کے لیے، سی ایم وی بھی بھیجا تاکہ اچھا کام کر رہا ہوں تو آگے مجھے چانس دیتے رہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ این جی او کی جو نوکری ہوتی ہے وہ پروجیکٹ بیس ہوتی ہے، کوئی پرماننٹ نوکری نہیں ہوتی. میری والدہ کی خواہش تھی کہ میں پڑھ کر اعلیٰ تعلیم حاصل کروں، کسی اچھے جگہ حاصل کروں، جنہوں نے میرے لیے تکلیفیں دیکھی ہیں تو انہیں کچھ اس کا ازالہ یا کچھ خوشی مل سکے. میرا اس کہانی جو اس کا مقصد یہی ہے آپ کے پروگرام میں سنانے کا کہ میں اچھی تعلیم کے لیے باہر جانا چاہتا ہوں یا مجھے کوئی سپورٹ کرے تو میں صاحب تعلیم حاصل کروں، کچھ کام نوکری چھوٹی موٹی کروں.
اچھا ٹھیک ہے، صحیح ہے وسیم، اس بہت لمبی کہانی کیوں کہ ہو گئی، یہاں ٹھیک ہے ختم صحیح ہو رہی ہے. سوری. اچھا وحید، میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ ابھی جو کام کرتے ہیں تو کتنی تنخواہ ملتی ہے آپ کو، کیا مل رہا ہے آپ کو؟
جی مجھے ابھی میں کافی عرصہ 2 سال سے فارغ تھا، 1.5-2 سال سے، تو مجھے ابھی 3 ماہ ہوئے ہیں. تو مجھے ابھی پھر این جی او میں جہاں اپنے ایریا میں جاب ملی ہے تو وہ ابھی 3 ماہ سے مجھے ابھی پہلی سیلری ملی ہے 25,000 روپے.
تو 1 مہینے کی 25,000 ہے یا 3 مہینے کی 25,000 ہے؟
نہیں 1 مہینے کی 25,000 ہے اور میرا کانٹریکٹ 2016 جولائی تک ہے.
تو آپ کو کیا کام کر سکتے ہیں آپ؟
جی میں این جی او میں مطلب جو بھی پروجیکٹ ریلیٹڈ کام ہوتے ہیں میں وہ کر سکتا ہوں، اور کافی مطلب اچھا مجھے ایکسپیرینس بھی ہو گیا 3-4 سال اس میں رہ کے کام میں. اور میں نے ٹرائی بھی کیے ہیں کچھ باہر کے لیے، لیکن ایک دفعہ سلیکشن بھی ہوئی تو ان سے فنڈنگ نہیں برابر ہو سکی کہ وہ مجھے بلوا سکیں، انہوں نے مجھے سلیکٹ بھی کر لیا تھا.
تو آپ نے کوئی کمپیوٹر کے کورسز وغیرہ کیے ہوئے ہیں؟ کمپیوٹر جانتے ہیں کچھ آپ؟
جی میں مطلب ڈاکومنٹیشن کا کام بھی اپنے این جی او کی توسط سے میں نے کیا ہے، اور ایم ایس آفس اور ایکسل پہ جو ان کی ریلیٹڈ رپورٹنگ اور چیزیں ہوتی تھیں، ڈیٹا انٹری وغیرہ، یہ میں کرتا رہا ہوں.
ایک تو میں آپ کو داد دیتی ہوں وحید کہ مطلب یہ ایک ہمت والا کام آپ نے کیا، اپنی ماں کی کہانی سنانا بڑی ہمت کا کام ہے، اور اس میں ایک سبق ہے سننے والوں کے لیے. میں نے یہ کہانی خاص طور پہ اس لیے پوری کی ہے کہ ہمارے یہاں لوگ سمجھتے نہیں کہ ایک خاتون جب اکیلی ہوتی ہے تو کتنی مشکل زندگی ہوتی ہے ان کی، اور بجائے مدد کرنے کے جب آپ انگلیاں اٹھانا شروع کر دیں ایک شریف اور نیک عورت پر تو بہت بری گزرتی ہے پورے فیملی پر. اور پورے مجھے خوشی ہے کہ آپ کے ماموں وغیرہ نے ساتھ دیا امی کا.
بالکل انہوں نے بہت ساتھ دیا, اور میں شاید ویسے بیان نہیں کر سکا کہ جو چیزیں ہیں جو انہوں نے مجھے بتائی ہیں, جو دوران ڈیوٹی ایسی ایسی چیزیں باتیں ہوتی رہی ہیں وہ میں بیان نہیں کر سکتا, نہ میرے پاس الفاظ ہیں. میں کہتا ہوں میں میری والدہ خدا کا بہت کرم ہے, انہوں نے بہت اپنی عزت کے ساتھ زندگی گزاری ہے, اور اس میں مشکل ٹائم میں بھی اللہ نے ان کو اپنی حفاظت میں رکھا ہے,
کیونکہ انہوں نے سیکھا نا زندگی, انہوں نے زندگی صحیح معنوں میں گزاری ہے اور اب سر اٹھا کے گزاری. تو آپ کی کہانی میں ہم سب کے لیے سبق ہے. آپ کی آواز میں بڑا درد ہے, آپ گاتے ہیں؟
نہیں, ویسے شوقیہ بندہ جو ہوتا ہے گا لیتا, ویسے کوئی خاص
آتا ہے ویسے گانا؟
گانا پرانے گانے بس تھوڑے بہت آتے ہیں مجھے. میں رفیع صاحب کا ایک گانا سنانا چاہوں گا.
جی ضرور.
یہ میرا پریم پتر پڑھ کے کہ تم ناراض نہ ہونا, کہ تم میری زندگی ہو, کہ تم میری بندگی ہو. یہ میرا پریم پتر.
کامل غم گسار دو جہاں, پیر کامل راجدار کن فکان, میں نیما میرا مرشد اونچا, میں نیما میرا مرشد اونچا.
اس پروگرام میں جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
تو سامعین, یہ قوالی جو تھی ہمارے شبیر صاحب کی پسند کی ہے, آپ سنیے اسے. اور ہمارے اس پروگرام کے انجینئر محمد معاف کیجیے گا زبیر الطیب تھے, اور پروڈیوسر سعدی اسد, شہناز عزیز کی جانب سے خدا حافظ.